الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال عز وجل كما ورد في سورة طه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم ويقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم فحبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين فقال جل وعلا كما ورد في سوره الانعام فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آپ میں سے جو حضرات بھی ملکی حالات پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا رخ جدھر جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اب پاکستان کا سیٹی بیٹی پر دستخط کر دینا تقریباً ایک طے شدہ امر ہے ایک فور گون ڈیسیژن ایک ایسا فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کے لیے لیپا پوتی ہو رہی ہے لیکن یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے اب اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑی لمبی پلاننگ کی گئی ہے جب دی ڈیول از ڈیو اس پہ تعریف کرنی پڑتی ہے کہ اس کے لیے جو پلاننگ کی گئی ہے واقعتاً اس پر وہ شاباش کے مستحق ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے جب شہباز شریف صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا بین الاقوامی پریس نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ سودا اسی وقت ہو گیا تھا یہ باقی سب تو اس کا ظہور ہے طے وہاں ہو گئی تھی چیزیں اور اسی سے اس کا بھی جوڑ ملتا ہے کہ اسی زمانے میں نواز شریف صاحب نے یہاں بہت بڑی خوشخبری دی تھی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اقتصادی حالات ٹھیک ہو جائیں گے حالانکہ حالات میں ٹھیک ہونے کے کوئی آثار کسی طرف سے نہیں تھے لیکن یہ بولڈ فرام دی بلو کے انداز میں ایک نوید تھی ان کی طرف سے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ ڈیل جو ہے وہ ہو چکی تھی بہرحال آج نیشنل اسمبلی میں بحث ہے کیونکہ جو ہمارے یہاں اپوزیشن پارٹی ہے اس کی لیڈر بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ تو پہلے ہی سے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے حق میں ہے تو گویا کہ رکاوٹ ڈالنے والے تو کچھ مذہبی عناصر ہو سکتے ہیں کہ جو اسمبلیوں سے باہر ہیں زیادہ تر لہذا کیوں نہ اس میں خاتم تائی کی قبر پر جیسے لات ماری جاتی ہے کچھ خیرات دے کر، ایسے ہی جمہوریت کی قبر پر لات مار دی جائے کہ ہم نے تو یہ معاملہ اسمبلی سے طے کرایا ہے، ہم نے تو خود تو نہیں کیا، کوئی ہمارا یہ اپنا فیصلہ نہیں ہے، تو جمہوریت کا جو ہے اس کے اوپر ایک ملبا چڑھانے کے لیے اس مسئلے کو لایا گیا ہے، ورنہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا، طے ہو چکا۔ رات چنانچہ میں نے تو پہلی مرتبہ اس قسم کے مذاکرے دیکھے، اس لیے کہ خبروں سے کچھ پہلے اس کا اعلان آیا تھا کہ سی ٹی بی ٹی پر ایک سی ٹی وی پر یہ مذاکرہ ہوگا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں نام تین دیے گئے تھے، لیکن جب میں نے وہ مذاکرہ دیکھا تو وہ مذاکرہ نہیں تھا، وہ تو مونولوگ تھا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری ہے، کوئی خاتون امریکہ کی پڑھی ہوئی ہیں کولمبیا یونیورسٹی کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ان کا مونولوگ تھا وہ، اس لیے کہ کوئی بھی اختلافی نقطۂ نظر رکھنے والا آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ خالد حسن صاحب جو وہاں تھے وہ بالکل ایسے محسوس لقمے دے رہے ہیں، وہ شیریں مزاری صاحبہ کو اگر کہیں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے کوئی بات جیسے سجیسٹو کوشچنس اس طرح کر کے کہ یہ بات بھی ذرا واضح کر دیں، یہ بات بھی واضح کر دیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اختلافی نقطۂ نظر رکھنے والا کوئی آدمی سامنے ہو، وہ اس کے لیے دلائل دے اور پھر یہ کہ دلائل کا دلائل سے موازنہ کیا جا سکے، یہ ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال یہ اگر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی۔ میں نے اس ایٹمک پروگرام کے سلسلے میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، انتظامی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالص دینی مسئلہ ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کر، من قوۃ و من رباط الخیل، جو طاقت بھی حاصل کی جا سکتی ہو، جو اسلحہ بھی فراہم کیا جا سکتا ہو، جو ڈیٹرنٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ ترہمون بھی عدو اللہ عدوکم و عدو اللہ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے دشمنوں کو جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو ڈرا سکو، ان کے اوپر ہیبت کاری کر سکو۔ یہ ڈیٹرنٹ جو ہے اس معاملے کے اندر، اور اس میں ہمیں کسی پریشر کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس اصول کے تحت یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ دوسرے میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کی ناشکری ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایٹمک پروگرام ہمارا کوئی کچھ طور سے نہیں آیا ہے کہ ہمارے ہاں واقعی سائنسدانوں کی ہزاروں سائنسدانوں کی ٹیم بن چکی ہو اور بہت سی لیبارٹریز بہت اعلیٰ بن چکی ہوں اور وہاں درجہ بدرجہ ہم نے ریسرچ کی ہو۔ یہ تو چھپر پھاڑ کر اللہ نے ہمیں یہ پروگرام دیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو وہاں سے آئے اور اس طریقے سے آئے کہ وہاں خاص ایک جو ہے ان کے پاس وہ صلاحیت اللہ نے ان کو وہاں دلوا دی اور وہ لے کر آ گئے۔ یہ تو بالکل بولڈ فرام دی بلو جس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں ہمارے یہاں سائنسدان جو ہے ایک بٹا سو بھی نہیں ہے تعداد میں، شاید ایک بٹا ہزار بھی نہ ہو۔ جس قدر سائنسدان ہندوستان میں پیدا کیے ہیں، جس قدر سائنسدان جو ہے اس وقت امریکن یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہے ہیں بھارتی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جنوبی ہند جو ہے وہ تو اب ایک اور طرح کا، مطلب یہ کہ کمپیوٹر کا اب دوسرا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ بن چکا ہے۔ بنگلور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ بہت آگے ہے ہم سے۔ اس معاملے میں ہم جو شانہ بشانہ آ گئے بھارت کے، تو یہ در حقیقت ہماری سعی، ہماری محنت کی، ہماری پلاننگ کا حاصل ہے۔ یقیناً اس میں پہلی پلاننگ بھی شامل ہے۔ جب موقع مل گیا تو بھٹو صاحب نے اس کو جیسے کیچ آ جاتا اس کو کیچ کیا، بر وقت کیچ کیا، پھر اس کے لیے بندوبست کیا۔ پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے، اس نے اپنی جان کا رسک بھی لیا اور اس نے کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے۔ یہ دوسری بات ہے، وہ گھاس کھا سکتا یا نہ کھا سکتا، جاگیرداری کی وہ اپنی کھڑی سے باہر نہیں نکل سکا، ورنہ کم سے کم اس ملک سے جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا خاتمہ تو کر جاتا، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ کہا ضرور اس نے، اور ہنری کسنجر نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں عبرت ناک سزا بنا دیں گے، تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ اس حوالے سے یہ کہ موقع جو ملا تھا اسے ہمارے جن لوگوں نے بھی اسے اس کو پھر سنبھالا، پھر ضیاء الحق صاحب نے سنبھالا، غلام احساس خان نے سنبھالا، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری آرمی نے پھر اس کو پالا پوسا، اس کی ساری یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ موقع اصلا جو ہمیں ملا، یہ گاڈ گیون اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ، بولڈ فرام دی بلو، تو یہ اس کی گویا کہ بہت بڑی ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت آئی ہو، اور یہ کہ اس کو ہم اس طریقے سے بیرونی دباؤ کے سبب سے جو ہے उससे भरपूर तौर पर इस्तेफादा करने से अपने आप को महरूम कर लिया। तीसरी बात यह कि मैंने ये बात अर्ज की थी जब मैं बैरूनी सफर से वापस आया था और अभी इस मुल्क में डिबेट चल रही थी कि यहां धमाका किया जाए या ना किया जाए, तो मैंने उसको कहा था धमाका लाजमन किया जाना चाहिए। और धमाके के बाद मैंने ये बात कही थी कि इसमें दर हकीकत आलम इस्लाम में पाकिस्तान का जो नुमाया रोल है उसे नुमाया कर दिया है, मुमताज कर दिया है, मुबरहन कर दिया है। मशीयत एसबी में एक रोल है पाकिस्तान के लिए आलम इस्लाम की क्यादत, और जाहिर बात है पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ ये एक मुल्क है जिसके पास हूं, और इसीलिए जो पूरे आलम इस्लाम में जो रिसेप्शन हुआ था इसका, जो खुशामदेद कही गई थी इन धमाकों को, दबे जबान में तो हुक्मरानों ने भी किया, बाकी अवामी सतह पर जितनी खुशियां मनाई गई उसका आप सबको अंदाजा है। तो पहली बात तो यह कि अगर हमने ऐसा किया तो ये अल्लाह के शरी हुक्म की नाफरमानी भी होगी, अल्लाह की अजीम नेमत की नाशुक्री भी होगी, और जो अल्लाह ने एक रोल अदा किया है पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा की क्यादत का, बमुकाबला फितना यहूद फितना दज्जाल जो आने वाला है उसके मुकाबले में इस उम्मत मुस्लिमा की क्यादत जो है वो पाकिस्तान को देने का जो है, तो गोया कि इससे हम खुद दस्तबरदारी इख्तियार करेंगे। दूसरी तरफ ये नोट कर लीजिए कि ये दर हकीकत टिप ऑफ द आइसबर्ग के मानी में है, ये पहला कदम है। ये पहले पीटीसीटी हुआ था, फिर सीटीबीटी हुआ, फिर एनपीटी होगा, फिर एनपीटी के बाद एफएमसीबीटी होगा, एफएमसीटी ये एक सीरीज है। चुनाचे रात की जो मैंने तकरीर सुनी है वो शीरी साहिबा की, वो कहती इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इससे वापस भी आ सकते, वापस कौन आने देता है, जब दाखिल होने के लिए इतना दबाव है तो वापस निकलने की इजाजत कहां से मिल जाएगी, ये हम खुद तो नहीं कर रहे, तो दबाव के तहत कर रहे हैं, और दबाव का जो मसला है हमारी दुम जो है वो उनके कदमों उनके पांव तले है, जितना चाहे दबाएं जितना चाहे जरा छोड़ दें, थोड़ी सी मोहलत दे दें फिर दबाएं, एक बात जो है जरा दबाव देकर एक बात मनवा लें, कुछ थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ ब्रीदिंग स्पेस दे दें आपको, ताकि कोई भी हुकूमत जो है वो थोड़ा बहुत जो है अपना वकार दोबारा बहाल कर ले, फिर ये कि फिर कुछ दबाव डालें और फिर कौन। तो दर हकीकत ये जो पहले था उसके बाद सीपीबीटी आया, और सीपीबीटी के बाद एनपीटी आएगा, और एनपीटी के बाद आखिरी है एफएमसीटी, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, यानी ये कि उस मवाद ही की तैयारी को कतई रोक दिया जाए जिससे कि एटम बम बनाया जा सकता है, ये आखिरी दर हकीकत। गोया कि लन तरवा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लता हुम, जो हुजूर से फरमाया गया था कि आप जरा भी ये गुमान न कीजिए कि ये यहूदी आपसे राजी हो जाएंगे या नसरानी राजी हो जाएंगे, तो होती थी हुजूर को जैसी की होनी चाहिए कि बाहर बक्के वाले लोग तो वो थे कि जो नबूवत से ही नाशना थे, रिसालती को नहीं जानते थे, आखरत भी नहीं उनके जेन में थी, शिरक के बदतरीन अंधियारों में थे, तो उन्हें मेरी बात के समझने में अगर दिक्कत हुई तो समझ में आती है, ये यहूद और नसारा तो वो हैं जो अल्लाह को माने, रिसालत को माने, किताबों को माने, शरीयत को माने, तौरात के मानने वाले, इंजील के मानने वाले, मूसा और ईसा पर भी मान रखने, तो ये तो जल्दी से ही मान ले आएंगे। फरमाया नहीं, ये आपकी उम्मीद में बर नहीं आएगी, लन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबे मिल्लता हुम, न ये यहूदी आपसे राजी होंगे और न ये नसारा जब तक कि आप इनकी पैरवी न करें, इनके पीछे न चले, इनकी क्यादत को कबूल न करें। अगर वो अमरीका हो या यूनाइटेड नेशन हो, जो भी हो, वो उसी की लौंडी है, ये राजी होने वाले नहीं है सीपीबीटी से सिर्फ, बल्कि ये कि जब तक कि वो ये इत्मीनान न कर ले कि ये वाहिद मुसलमान मुल्क जिसके पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है, इसका कला कमा हो जाए इस एतबार से कि वो कैपेबिलिटी इसकी खत्म हो जाए, बुद्ध रहे ठीक है रहे, लेकिन ये जो हमारे लिए एक थ्रेटनिंग पोस्चर है, इसराइल को भी अंदेशा अगर होता है तो किसी अरब मुल्क से नहीं है, तो पाकिस्तान से है, इसलिए कि इसके पास अब मिसाइल प्रोग्राम भी है, इसके पास अब न्यूक्लियर जो है वेपन्स भी मौजूद है, तो अगर तो कोई डंके की चोट है, कोई बराबर की चोट उसके हो सकती है, तो वो तो पाकिस्तान में, और तो कोई नहीं। इस हवाले से लन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तबी मिल्लता हुम, और हमारी जो कमजोरी है वो जो मैंने आयत आपको सुनाई, हम असल में मईसतन जन कर उसका शिकार है, वो क्यों है शिकार, मन आरदा जिक्री, ये मैंने आपको सूरह ताहा की आयत शुरू में सुनाई, जो मेरे जिक्र से एराज करते हैं, انہیں ہم دنیا کے اندر معیشت کی تنگی سے دو چار کرتے تھے، ہم اس معیشت کی تنگی سے دو چار ہیں، قرضوں میں ہمارا بال بال بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، دباؤ ہے آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک، اور گویا کہ اکبر القبائر ہمارے نزدیک اب یہ ہے، نہ شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، نہ کوئی سود ہے، نہ کوئی اور ہے، اکبر القبائر یہ کہ ڈیفالٹر نہ ہو جائے، اس سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں، اس سے بڑا تو قابل حضر کوئی شے نہیں، کہ اس پورے نظام میں ہم ایک اسامی ہیں ان کی، تو اسامی جو ہے اس کے اوپر اعتماد وہ کر سکے کہ ہاں ہم انہیں قرض دیتے رہیں گے تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ لوٹاتے بھی رہیں گے، بس یہ ہمارا اعتماد ختم نہ ہو جائے، باقی یہ کہ اس کے چنگل سے نکلنے کا کوئی ارادہ، کوئی اثر، کوئی فیصلہ، وہ یہ کہ اب ظاہر بات ہے جب معیشت دنکن ہوگی تو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، ذرا سا وہ پائپ کو کھلا کر دیں، تھوڑا سا کچھ پانی آپ کے پاس آ گیا، آپ کے لیے تھوڑا سا سہارا ہو گیا، پھر جب چاہا اس کو دبایا، پاؤں رکھا، اور پھر آپ سے ایک اور قدم بنوا لیا، پھر ایک قدم اور بات بنوا لی، تو یہ اصل میں سیٹی بیٹی پر معاملہ رہنے والا نہیں ہے، یہ سی ٹی بی ٹی کیا بلا ہے، این پی ٹی کیا مصیبت ہے، اور ایف ایم سی ٹی کیا ہے، اس کے لیے تازہ جو ندائے خلافت آج یہاں پر آ چکا ہے، اس میں کموڈور طارق مجید صاحب کا ایک مضمون بہت بروقت شائع ہو گیا ہے، اور وہ بہت جو ہے چشم کشا ہے، بصیرت افروز ہے، ان تمام چیزوں کی تعریف بھی اس میں ہے، اس سے کیا کیا نقصانات ہیں وہ بھی موجود ہیں، تم اس کا تو مطالعہ اس سے کیجیے، تو بہرحال معیشت زنکن کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں وہ ہتھیار موجود ہے کہ سنس قدر جو ہوں من ہے صلاح عالمون، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے باغیوں کو رفتہ رفتہ جہاں سے انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا ان پر میں اپنی پکڑ اور اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا جاؤں گا درجہ بدرجہ، سنس قدر جو ہوں من ہے صلاح عالمون، تو اصل میں یہ جو استعمار ہے مالیاتی استعمار دنیا کا اس وقت، وہ ہمیں درجہ بدرجہ جو ہے ہماری اسی معیشت زنکن کے حوالے سے ہم پر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبے منوا لیں گے، بندازہ چیزیں پہلے تو بڑے بلند بال دعوی تھے، جب تک بھارت دستخط نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل ہو نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے، جب تک یہ کہ ہمارے سارے سینکشن جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے تک ہم نہیں کریں گے، ایٹمک کلب کی ہمیں مستقل ممبرشپ نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے وغیرہ، بلکہ یہ کہ سیکیورٹی کونسل کی نشست کی بھی کوئی باتیں ہوئی، بڑے دعوی تھے، بڑا ہمارا دم خم تھا، ہم اب رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں ختم ہو کر آخری سودا کاہے پر آ رہا ہے، صرف آئی ایم ایف کی $3 بلین کی ایک قسط، کشمیر کا مسئلہ گیا باڑ میں، ہوگا جب ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں، اس وقت تو جان پر بنی ہوئی ہے، ڈیفالٹر ہوا چاہتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی قیامت گزرنے والی ہے، اس قیامت کو کسی طرح ٹالیں، لہٰذا باقی سب چیزیں وہ سیکورٹی کونسل کی ممبر شپ وہ چھوڑیں، ہمیں وہ مانے کہ ہم واقعی ایٹمک کلب کے ممبر بن چکے ہیں، ایٹمک نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں، اس کو بھی چھوڑیے، بس یہ ہے کہ اور قرضوں کی معافی، توبہ دی کون معاف کرتا ہے، ہاں ایک قسط $3 بلین کی آپ کو مل جائے گی، اس کا بڑا حصہ تو فوراً ہی واپس چلا جائے گا، پہنچی وہی یہ خال جہاں کا خمیر تھا کہ جو قرضے کی قسط دینی ہے سود دینا ہے، بڑا حصہ تو اسی میں واپس پہنچ جائے گا، انہیں تو وہ فرق پڑتا ہی نہیں، باقی ہوگا اس کا اکثر حصہ یہاں کے اہلکار اور اہل حکومت جو ہے ان کے ذاتی کھاتوں میں، ان کی جیبوں میں، مختلف ہیلوں بہانوں سے جائے گا، ملک کے پلے کیا ہوگا، ملک کے پلے نیٹ یہ پڑے گا کہ جتنا قرض ہم پر تھا اس سے زیادہ ہو گیا، اب ہمیں مزید کی ضرورت ہوگی، یہ تو ہر سال کا معاملہ ہے، وہ آج کا معاملہ تو نہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ وش سرکل ہے، چل رہا ہے، بڑھتا جائے گا، اگر ہم نے اسی رخ پر جانا ہے تو پھر تو اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی صورتحال بہتری کی پیدا ہو جائے، یہ تو بڑھتا جائے گا، وہ پیش جو ہے اس کو کستے ہر چکر کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، لہذا اسی طریقے سے معاملہ ہوگا یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، گویا کہ اب جو صورت بنی ہے سی ٹی بی ٹی پر دستخط بعوض $3 بلین قومی فروختن سے ارزاں فروختن، سودا کیا ہے کتنا بڑا اور کتنی معمولی شرط، اس پر یہ کہ لندن سے ایک ماہانہ نکلتا ہے امپیکٹ، اس نے بڑا خوبصورت مضمون شائع کیا، اس کا عنوان اسی مصرے سے لیا ہے، سیلنگ دی نیشن اینڈ سیلنگ اٹ سو چیپ، پوری قوم قومی فروختن جو تجربہ فروخت کر پوری قوم کا سودا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی, اپنا وہ رول جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے گویا کہ دستبرداری, جو نعمت عظمیٰ تھی اس کی ناشکری, اپنے سارے مطالبات ساری شرائط سے دستبرداری, اور صرف $3 بلین کے قرضے کی قسط کے عوض معاملہ ہو رہا ہے. میں نے امپیکٹ کا ذکر کیا آپ سے تو اس مضمون میں پھر ان کے بعد جو جملہ اس نے لکھا ہے بڑا تلخ ہے, بہت تلخ, بہت تلخ. دی کوشچن از واٹ نیکسٹ ٹو سیل. اصل مسئلہ تو یہ ہے, دی کوشچن از واٹ نیکسٹ ٹو سیل آفٹر دس سیل منی آف $3 بلین رنز آؤٹ. یہ $3 بلین تو اونٹ کے منہ میں زیرا ہے, انہوں نے لکھا ہے جو قوم 11 بلین ڈکار گئی, ختم کر گئی اور ڈکار تک نہیں گئی. $11 بلین تھا یہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر جس کو فریز کیا تھا, اور فریز کیا کیا تھا, وہ تو خرچ کر چکے تھے. فریز کرنا تو مجبوری تھی, اگر وہ آتا لاؤ میرے ڈالر تو کہاں سے دیتے, نہیں وہ تو خرچ کر چکے تھے. جو قوم 11 بلین جو ہے ہضم کر چکی, اس کے لیے 3 بلین کچا ہے, پھر کیا دیکھیں گے. اس کے بالمقابل دیکھیے بھارت بھی اب کرنے کے لیے آمادہ ہے, دستخط کر دے گا, لیکن اس نے دو شرطیں اپنی منوائی ہیں. اسے مانا جائے گا نیوکلیئر کلب کا ممبر اور نیوکلیئر پاور, اور اسے سلامتی کونسل کی مستقل نشست دی جائے گی. اس سے بھی آگے اس نے دو باتیں اور بھی منوا رہا ہے کہ اس کے اوپر اکنامک سینکشن سارے کے سارے اٹھا دیے جائیں گے, اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس کے لیے ضروری مواد کے امپورٹ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. یعنی سی ٹی بی ٹی یہ ہوتی ہے اصل میں کہ آپ کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتے, ایٹمک ٹیسٹ, نہ فضا میں, نہ پانی میں انڈر واٹر, نہ انڈر گراؤنڈ. اب رہ جاتا ہے کولڈ ٹیسٹ. وہ کولڈ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں جو قوم اپنی مزید اس ٹیکنالوجی کو بڑھانا چاہتی ہے وہ ٹھنڈے ٹیسٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے بڑے سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے جسے, اور جب تک یہ پروسیس مسلسل نہ چلے. اس لیے یہاں تو یہاں وہ جو کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ضمیر مشرق راہبانہ اور ضمیر مغرب تاجرانہ, وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ, یہاں بدلتا نہیں زمانہ. ٹیکنالوجی میں تو ہر لہجہ نئی چیزیں آ رہی ہیں, آگے سے آگے دوڑ لگی ہوئی ہے. کمپیوٹر تو کچھ ہے نہیں, سپر کمپیوٹر ہیں, اور ان کی سیل, ان کا ایکسپورٹ کرنا وہ بند کیا ہوا. لیکن بھارت یہ بھی شرط اپنی منوارا چاہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی امپورٹ اس پر کوئی پابندی نہیں, یعنی وہ برابر ان 5 طاقتوں کے ساتھ بالکل برابر ہو کر سٹی میٹی پر دستخط کرے گا, اس سے نتھنگ لیس. اسی اخبار نے ایک اور نقشہ کھینچا ہے. یہ جو ٹالبوٹ صاحب ہیں ان سے جو اس وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو ہمارے سیکرٹری جو ہیں خارجہ شمشاد احمد خان, ان سے تو لندن کے 5-star ہوٹل کے اندر ان کی ملاقاتیں ہو گئی, اور یہ کہ یہ ملاقاتیں بھی کور اپ ہے. اصل فیصلہ تو شہباز شریف صاحب جا کے کرائے تھے, وہ تو ڈیل تو ہو چکی تھی, کور اپ ہے کہ اب ہو رہا ہے کچھ لین دین. لیکن یہی معاملہ بھارت کے نمائندے سے ہوتا ہے تو وہ جسونت سنگھ جس کو بھیجا ہے واجپائی نے, فارمل اس کے ساتھ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اسے ایک لنچ دیتے ہیں ٹالبوٹ صاحب اپنے گھر پر, اور گھر پر جو ٹالبوٹ صاحب لنچ دیتے ہیں تو ساتھ ہی وضاحت ہے کہ ان کی اہلیہ نے خاص طور پہ خود کھانا تیار کیا تھا. اور ایسے ہی اتفاق کر وہاں میڈلین البرائٹ اور وینڈی برگر یہ بھی آ گئے تھے, یعنی یہ بھی اتفاق آ گئے تھے, کوئی پروگرام نہیں تھا, دے جسٹ ڈراپ بائی. یہ ہے صورتحال بھارت, وز بھارت. میں نے اصل میں اس کے لیے آج کا عنوان یہ تجویز کیا تھا کہ یہ سی ٹی بی ٹی پر جس طرح ہم دستخط کر رہے ہیں, یہ اصل میں سجدہ سہو ہے 28 مئی کے ایٹمی دھماکوں کا. ہماری یہ قومی نفسیات ہے, مغرب ہمیں بیچ کر کھا جائے, ہمیں ذلیل کرے, پاؤں تلے روندے, کوئی بات نہیں, ہندو سے نہیں. یہ ہماری نفسیات ہے. ہم کتنے ہی ہندو سے چھوٹے ہو چکے ہوں, لیکن اس کے ساتھ تو شانو سے چھانا ہمیں کسی نہ کسی طرح بنانا ہی ہے. چاہے ہمیں جیسے پٹھانوں میں مشہور ہے کہ اگر بڑی کار کسی کے آ گئی ہے پڑوسی کے زمیندار کے ہاں, تو اس سے بھی بڑی کار جب تک اپنے دروازے پر نہیں آئے اسے چین نہیں آ سکتا, چاہے اس کے لیے زمین بیچنی پڑے, کوئی پرواہ نہیں. وہ تو مسئلہ تھا بھارت کے ساتھ, شانہ سے شانہ ملانا, کندھے سے کندھا ملانا. उसके लिए तो जाहिर बात है इस पूरी कौम का एक जोश खरोश था, पूरी कौम की एक नफसियात थी कि जिसने मजबूर कर दिया नवाज शरीफ साहब को धमाका कर बैठे। लेकिन उनकी असल नफसियात क्या है वो तो मैंने जो आज आयात आज के लिए मुंतखब की, और उसका एक की वर्ड है ये सारे हूं नफी। ये दर हकीकत हमारा रोग ये है कि हमने हमारी जो क्यादतें हैं अब तक जो भी रही हैं ये सब एक दूसरे से बाजी ले जाने की फिक्र करती हैं अमरीका को राजी कर देने ताकि वो राजी करे। बेनजीर ने पहले कह दिया सीधी मीटिंग पर दस्तखत करो ताकि अमरीका बहादुर नाराज ना हो, राजी हो जाए कुछ नंबर तो बना लिए जाए। लिहाजा इन्होंने कहा कि हम उनसे आगे हम भी हैं सरकार के, लिहाजा ये मामला जो है ये सारे उन अफीम का है जो मैंने आयात आज पढ़ी थी जरा नोट कीजिए उसे। और ये कि ये जो युसारे उन अफीम का मर्ज है ये दर हकीकत नुमाया कर रहा है हमारी एक उलझन को, हमारा एक डायलेमा है। वो डायलेमा मैं कभी तो इस अंदाज में बयान करता रहा हूं कि डायलेमा ऑफ नेशनल एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो कौमी और मिली और मुल्की वजूद है उसका एक उकदे लायनहल है, और वो उकदे लायनहल ये है, डायलेमा ये है कि हमने एक मुल्क बनाया इसके लिए कोई बुनियाद इस्लाम के सिवा है ही नहीं। पार्टी ऑफ इंडिया की बुनियाद क्या थी, किसी नस्ल पर, किसी निशान पर, किसी किस कौमियत पर, किसी एथनिक बुनियादों पर, किस बुनियाद पर तकसीम है पाकिस्तान बना क्यों इस्लाम के नाम पर, इस्लाम पर हमने चलना नहीं। उसके हम तो मुअल्लक हैं, वी हैव नो ग्राउंड अंडर अवर फीट, हमारा वाहिद वजह जवाब इस्लाम और साफ पर हमें अमल करना नहीं। मैंने अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका, इस्लाम पर हमें चलना नहीं। इसलिए वो आयत भी आज मैं आपको सुनाऊंगा यशरा सद्र हो, इस्लाम पर इशरार नहीं है हमें, ऐसी नहीं। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम है यकीन वो है नहीं। लिहाजा सूरत हाल यह है कि हमारी नेशनल एग्जिस्टेंस का डायलेमा है, जो बिल्कुल है रास्ता इसका नहीं। अच्छा ठीक ही रहेगी। इस हवाले से ये कि हमारे नेशनल एग्जिस्टेंस का डायलेमा तो ये था कि हमने मुल्क बनाया इस्लाम जिसकी वाहिद बुनियाद बनती है, जिसके बका के लिए भी राजाओं दियत में जिसे कहते हैं फ्रांसीसी जबान में वजह जवाब, और उस पर हमने चलना नहीं है, चलने को हम तैयार नहीं। लेकिन आज मैं इसको एक और एक बार से इस डायलेमा को आपके सामने रख रहा हूं। वो डायलेमा यह है कि मशीयत एसडी में पाकिस्तान का कुछ और रोल है, और हमारी क्यादतों का, और मैं सिर्फ क्यादतों का जो है वो इसको गुनाहगार नहीं समझता, इसलिए कि मेरे सामने तो हुजूर के वो कॉल रहते हैं कि क्यादत जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है अवाम को। कमा तकमून कजाले का युवा मर वाले को, जैसे तुम खुद होगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर उमरा मुसलत हो जाए। हदीस नबी की है आ मालूकुम उमालूकुम, नुमाया हो जाती है क्यादत। जाहिर बात है कि चाटी भरी दूध की थी उसमें से मक्खन तो थोड़ा सा ही निकलेगा ना, क्यादत तो थोड़ी होती है, लेकिन निकली कहां से, उसी दूध में तो निकला है ना वो मक्खन, यहीं से आया हुआ। तो हम इस्लाम पर चलने को तैयार नहीं। तो मशीयत एसडी में एक बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा रोल है पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं। बहुत प्यारा शेर है हसरत मोहानी का, फ्रीडम फाइटर्स में से, और फिर ये कि उसके साथ ही गजल गो शोरा में उनका बहुत ऊंचा मकाम। गमे जिंदगी का हसरत सबब और क्या बताएं, मेरे शौक की बुलंदी मेरी हिम्मतों की पस्ती। शौक की बुलंदी है हिम्मत है नहीं, तो आदमी क्या करेगा, बैठा हुआ जो है वो रंज और गम और फ्रस्ट्रेशन और इसी का जो है वो शिकार होता रहेगा। चलना जाना चाहता है बहुत ऊंचा, हिम्मत है नहीं, चढ़ना चाहता है बुलंदी पर, ताकत है नहीं। तो गम जिंदगी का हसरत सबब और क्या बताएं, मेरे शौक की बुलंदी मेरी हिम्मतों की पस्ती। और उन हिम्मतों की पस्ती के हवाले से मैं ये जरा आपको आयात सुना रहा हूं। या अय्युहल लजीन आमनू ला तत्तखिज़ू यहूद वन नसारा औलिया, अहले ईमान यहूदियों और ईसाइयों को अपने दोस्त मत बनाना। جبکہ پوری امت مسلمہ کا دوستی کا تعلق ان سے آپس میں لڑتے رہیں گے، چاہے وہ ایران عراق وار ہو، چاہے اب خدا نہ کرے کہ افغانستان ایران وار کہیں شروع ہو جائے، لیکن یہ کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، آپس میں جو بھی لڑائی ہو، دنگا ہو، فساد ہو، ان کے فطرات کے نخچیر ہم سب کے سب، اور یہی ہمارے یہاں بے نظیر بھی ہو اور نواز شریف بھی، دونوں کے دونوں سارے ہوں رکھے. یہاں فرمایا ان کو اپنا دوست نہ بنانا، بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس آیت کے بارے میں میں نے کئی سال پہلے ایک بات کہی تھی، اور پھر میں نے ہندوستان کے دینی رسائل میں دیکھا اپنی اس رائے کی سدائے بات گشت کے لوگ حیران ہوئے، واقعتاً اس بات کی طرف پہلے کسی کا دھیان نہیں گیا، پہلی مرتبہ میں نے کہی یہ الفاظ اصل میں پیشین گوئی تھے اس زمانے کے، ورنہ جب قرآن نازل ہوا یہود اور عیسائیوں میں دشمنی تھی. آپ اندازہ کیجئے عیسائیوں کے نزدیک جو ان کا خدا ہے عیسیٰ ابن مریم، خدا کا بیٹا، اس کو سولی پر چڑھایا یہودیوں نے، ان میں دوستی کیسے ہو سکتی تھی؟ بدترین دشمنی رہی. حضور کی ولادت سے صرف 50 برس پہلے یمن میں یہ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہوا ہے، ایک یہودی بادشاہ تھا نو نواس، جس نے سینکڑوں جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے انہیں زندہ جلایا. بسما ذات البروج و یوم المعود و شاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اسم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. تو یہود میں اور عیسائیوں میں تو کوئی دوستی نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا، کوئی دوستی نہیں. یہ تو یہود کی عیاری، چالاکی، ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی اور واقعتاً ہے، اس کو ایول جینیس کہیں، ان کی ذہانت اس کا ثبوت ہے کہ رفتہ اس پر میں نے تقریر مفصل کی ہوئی ہے، کیسز میں موجود ہوگی کہیں، کہ میں نے پورا اس کا پروسیس جو ہے ہسٹوریکل سروے کر کے بتایا تھا کیسے رفتہ انہوں نے اب وہ قابو یافتہ ہے، اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے پوری وہ ان کے بن گئے. اس صدی کے آغاز میں تو علامہ اقبال دیکھ کر آئے تھے، تو ابھی امریکہ جو ہے ورلڈ سین پر آیا ہی نہیں تھا، یورپ ہی تھی، مغرب کا مطلب یورپ، اور اس کا سربراہ برطانیہ. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور اب جو اس فرنگ کا جو اصل قائد ہے وہ امریکہ ہے، اس کی رگے جہاں پنجے یہود میں. لیکن یہ کہ یہ صورتحال موسٹ ریسنٹ مطلب دشمنی رہی ہے، پچھلے کوئی 300-400 سال میں رفتہ رفتہ پروٹیسٹنٹ مذہب جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے سود کی اجازت حاصل کی، اس کے ذریعے سے اپنے معاشی ہتھکنڈوں میں جو ہے دول یورپ عیسائی کی جو یورپ کی عیسائی حکومتیں تھیں انہیں اپنے قرضوں کے شکنجوں میں کسا، یہاں تک کہ وہ پورا یورپ ان کے قبضہ قدرت میں آ گیا. آخر اسی کا رد عمل تھا کہ ہٹلر نے ان کے 600,000 آدمی ختم کیے، رد عمل تھا. رد عمل سے عمل کا اندازہ کیجیے، وہ جو تھرڈ لا آف موشن ہے نیوٹن کا، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ایکشن کتنا تھا، جس کا ری ایکشن اتنا سخت ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ اس نے سمجھ لیا تھا وہی بات کہ جو علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک دیکھ آئے تھے، وہ یوں سمجھیے کہ 30 سال کے بعد ہٹلر کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ کس طریقے سے یہودیوں نے ہمیں اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کا معاملہ وہ ہوا جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں. بہرحال صورت حال یہ ہے کہ بعضہم اولیاء بعض، یہ اب کی بات ہے نزول قرآن کے وقت کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں گے تو یہ پیشین گوئی تھی. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اس سے سخت فتویٰ جو ہے اللہ تعالی کے فتاوی میں واقعتاً اس مسئلے میں ہو نہیں سکتا، تم میں سے جو کوئی بھی ان کی حمایت حاصل کرے گا، ان کی دوستی اختیار کرے گا، پھر وہ انہیں میں سے شمار ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، پھر وہ امت محمد میں سے نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب آئی وہ آیت، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اے مسلمان، اے مخاطب یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روب ہے، اور یہ روب کا لفظ قرآن مجید میں نفاق کے لیے آتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یفسقون، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو جن لوگوں کے دلوں میں غم ہے، یُسَارِعُونَ فِیہِمْ، وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل لفظ میں آج حیران ہوا ہوں، مسارعت کیا مسئلہ ہے؟ فَتَرَ الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیہِمْ، مسارعت باب مفعلہ ہے اور اس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے باقی لے جانے کی کوشش، مبالغہ بھی ہوتا ہے، انتہائی کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان میں گھس جائیں، ان کو راضی کر لیں، کسی طرح یہ ہم سے خوش ہو جائیں. وَيَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اور کہتے ہیں ہمیں تو اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ پڑے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہم پر مصیبت آ جائے گی، یہ ناراض ہو گئے آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا قسط روک لے تو ہم کہاں جائیں گے، کسی اور داتا کو تو ہم جانتے نہیں، انداتا تو یہی ہے، کسی اور پر، رب العالمین پر تو ہمارا ایمان اور یقین ہے نہیں، وہ تو نفاق چکے ہیں، وہ یقین کہاں ہے اللہ کی ذات پر. لہذا انہیں تو جو بھی وسائل اور مسائل ہیں اور جو بھی مادی ذرائع ہیں وہی نظر آئیں گے، اسباب نظر آئیں گے، مسبب الاسباب نظر ہی نہیں آتا. اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نقشہ ان تصیبنا دائرہ فعصى الله ان ياتي بالفتح وامر من عنده، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی اور ایسا واقعہ ظاہر پذیر کر دے، فیصبحوا علی ما سدوا فی انفسهم نادمین، کہ پھر یہ لوگ اپنی اس چیز پر جو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے اس پر نادم ہو کر رہ جائیں، یعنی اپنے نفاق پر جو پردے وہ ڈال رہے تھے اس نفاق کا پردہ چاک ہو جائے اور یہ ندامت کے سوا انہیں کچھ نہ ملے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وقت اہل ایمان کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ ہے وہ لوگ جو اپنی پوری امکانی حد تک قسمیں کھا کھا کر اللہ کی کہتے تھے کہ مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پر شک نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے تمام اعمال ہبط ہو گئے، ان کے سارے والے بن کر رہے ہیں. یہ جو مسارعت ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے نمونہ رکھ دیا ہے کہ بینظیر اور نواز شریف میں جو مقابلہ ہے وہ یہ ہے کہ کون امریکہ کو زیادہ راضی کرے، کون اس کی زیادہ خوشنودی حاصل کرے، کون زیادہ سے زیادہ اس کی گڈ بکس میں آ جائے. بہرحال ہماری طرف سے امریکہ کی اسے چاپلوسی کہیں، نیاز مندی کہیں، خدمت گزاری کہیں، اس کے چند واقعات ذرا ذہن میں لے آئیے. ایمل کانسی، انہیں مطلوب تھا، ہم نے کہا لے لیں، اپنے ملک کے دستور کے خلاف، عرف عام کے خلاف، انٹرنیشنل لاء کے خلاف، ہمارا امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اگر وہ مجرم تھا تو ہماری عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن نہیں. صادق حویدہ، ابھی کسی کو شک بھی نہیں ہوا ہوگا پکڑ کے ہم نے جیل دیا، یہ بن لادن کے ایجنٹ جو ہے، آج کی خبر ہے 5 مزید ہم نے پکڑ کر جو ہے، خبر وہاں سے آئی، گرفتار ہم نے کیے بن لادن کے بومید اور معاون یا جو بھی ہوں، جنہیں ایجنٹ کہیں جو بھی کہیں، وہ پاکستان میں مختلف راستوں سے آئے لیکن اب جا رہے تھے اور انہیں تورخم کی سرحد کے اوپر پکڑ لیا. ظاہر بات ہے وہ بھی پیش کر دیے جائیں گے، حاضر ہیں. یہ ہے جو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں میں اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے، اسی میں اضافہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ ابھی تک کسی درجے میں قائم ہوں اس پر، میرے احباب جانتے ہیں کہ میں ان سے جھگڑتا بھی رہا. یہ جو رائے ہے کہ یہ کروز میزائل کا جو حملہ ہوا، جسے میں نے کہا تھا یہ کروز میزائل سے ایک نیا کروسیڈ شروع ہوا ہے، میں نے نہیں مانا تھا کہ اس میں پاکستان کی کوئی آمادگی یا پاکستان کی طرف سے اجازت یا کوئی پیشگی جو ہے ان کا باہمی تعاون طے تھا، لیکن اب میں اس میں بھی شک کرنے پر مجبور ہوں گا. اس لیے کہ جنرل حمید گل، ریٹائرڈ جنرل حمید گل نے جو بات لکھی ہے، اگر وہ صحیح ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ کچھ فلائٹس کینسل کی گئی تھی جو کہ کروز میزائل کے راستے سے گزرنے والی تھی، آج یا کل انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ ایک جو فلائٹ ہے دبئی کی تھی, ایک کویت کی, جن کو کینسل کیا. اب ظاہر بات اگر یہ کیا گیا تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس کی اجازت. اور ظاہر بات ہے وہ ایمل کانسی سے لے کر اور آج کے پانچ جو اور ہم نے گرفتار کیے ہیں, ایک سوڈانی, دو مصری ہیں شاید, اس طرح سے ان کے سب عرب ہیں, تو یہ سارا جو ہے اعمال نامہ بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب بات نہیں کہ واقعتا وہ جو کلنٹن نے شکریہ کا ٹیلی فون کیا تھا. میں یہ کہتا رہا کہ یہ شکریہ شاید حویدہ کا ہے, ساجد حویدہ کو جو ہینڈ اوور کیا ہے, لیکن یہ کہ اب میں اس معاملے میں بھی شک کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں. بہرحال میرے نزدیک موجودہ قیادت پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک اتمام حجت ہوا تھا, جو مینڈیٹ بھاری اسے ملا تھا, مینڈیٹ جو فتح ملی تھی, جو اختیار اس ملک میں سامنے آیا. مجھے تو آج ویسے زیادہ ہی یہ گستاخی شمار نہ ہو جائے, حبیب جالب کے وہ شعر یاد آتے رہے جو انہوں نے ایک زمانے میں کہے تھے. وہ ہوا کیا تھا, صرف یہ کہ گوہر ایوب صاحب کو اور ایک وہ جو ان کے بہنوئی تھے غالباً, ان کے جو جنرل حبیب اللہ صاحب, ان کے کچھ کارخانے بن گئے تھے اور گندھارا انڈسٹری جو ہے وہ گوہر صاحب کو ملی تھی. آگے بھائی پیچھے بھائی, بیچوں بیچ ہے گندھارا پاؤ بارا. یہ نظم جس کی حبیب جالب کی بہت مشہور ہوئی تھی ایوب خان کے دور میں, اینٹی ایوب موومنٹ میں. آگے بھائی پیچھے بھائی, بیچوں بیچ ہے گندھارا پاؤ بارا. وہی معاملہ یہاں ہے, اوپر بھائی نیچے بھائی اور سب سے اوپر ابا جی, یہ ہے اس ملک کی اس وقت کی حکومت. لیکن ان پر جتنا بڑا فضل اور کرم اللہ کا ہوا تھا, میں نے اسی وقت بھی جو خطوط لکھے تھے کہ اگر اس میں ناکام ہوئے تو اتنی ہی بڑی ناکامی اللہ کے ہاں ہوگی, اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مینڈیٹ کو تاحال جو استعمال کیا ہے وہ صرف اپنے ذاتی اقتدار اور اپنے اختیارات کے استحکام کے لیے استعمال. ڈیڑھ سال گزار دیے, یہ ابھی جب آئے تھے میاں شریف صاحب, اور اس وقت ان کی جو لاسٹ وزٹ تھی وہ اس لیے تھی کہ اب جو ہم لا رہے ہیں اس وقت تک آیا نہیں تھا یہ پندرہویں ترمیم کا بل, لیکن یہ کہ انہوں نے پیش کی ملاقات کی تھی کہ اب جو آپ کہتے تھے کہ شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے اس کا بل ہم لا رہے ہیں, اب آپ کو اس کی سپورٹ کرنی ہوگی. میں نے کہا جی کیوں نہیں کریں گے, سر آنکھوں پر جی آیا لوں, اگر شریعت کی بات ہو جائے تو ہم کریں گے. لیکن وہ جب آیا تو وہ کسی اور شکل میں آیا. بہرحال ہم نے تو اس کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, جس کے لیے محنت کی, کوشش کی, جد و جہد کی, لیکن میں نے میاں شریف صاحب سے بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جیسے میں نے 20 اگست 1980 کو ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا, ان کا علماء کنونشن ہوا تھا پہلا, میں علماء میں سے تو نہیں ہوں لیکن مجھے بھی بلایا گیا تھا, اپ گریڈ کر دیا گیا تھا, مجھے شامل کر لیا گیا علماء. تو میں نے وہاں ان سے کہا تھا کہ جنرل صاحب آپ نے اصل وقت ضائع کر لیا, 3 سال آپ نے گزار دیا اور اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں, بلکہ آپ نے جو سٹیم جو ہے جو تیار ہوئی تھی, سٹیم انجن ہوتا ہے, پہلے سٹیم تیار ہوتی ہے پھر وہ گاڑی کو آگے چلاتی ہے, وہ جو سٹیم تیار ہوئی تھی نظام مصطفیٰ تحریک میں, آپ نے اسے بڑے آرام سے سٹیم آؤٹ کر دیا, وہ تو نکل گئی. اب آپ لے کر آئے ہیں 2 آرڈیننس, ایک زکات آرڈیننس اور ایک حدود آرڈیننس. زکات آرڈیننس پر تو ناک رگڑوائی دی تھی شیعوں نے, ایگزم کرا لیا آپ نے, آپ کو حدود آرڈیننس پر کوئی حشر ہوا, صرف یہ کہ پولیس والوں کی رشوت کا ریٹ بڑھ گیا. اللہ اللہ خیر, آج تک کوئی حد پر حدود آرڈیننس کے مطابق پاکستان میں نافذ نہیں ہوئی. میں نے کہا یہی آپ کے بیٹے نے کیا ہے, 1.5 سال گزار دیے اس نے, اصل وقت گزار دیے, جبکہ اس کے پاس اتنی پاور تھی, اتنی طاقت, یہ سارے اس کے الائز تھے, ANP ہو یا یہ ہو, MQM ہو, سب کے سب ساتھی تھے, وقت گزار دیے. لیکن یہ کہ 1.5 سال بعد بھی جو کچھ لائے وہ ایسے ہے کہ جیسے بکری نے دودھ تو دیا میگنی ہے ڈال دی. اور اب کیونکہ ظاہر بات ہے کہ انسان کا ذہن ہوتا ہے, کیونکہ مجھے اب شک ہو رہا ہے, میں اس معاملے میں اپنی کوتاہی کا, کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں. میں خوش فہم قسم کا آدمی ہوں, خوش فہمی مجھے ہو گئی تھی ضیاء الحق صاحب سے بھی کہ وہ واقعتا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو میں شور شورا میں ان کی شریک ہو گیا, ان کے دعوت کو قبول کر لیا. 2 مہینے میں ڈسولوشن ہو گیا تھا, زیادہ دیر میں نے نہیں لگائی. حضور کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, ایک شخص وہ ہوتا ہے جسے غصہ جلدی آ جائے جلدی چلا جائے, یہ بھی غنیمت ہے. دیر میں جائے لیکن آئے بھی دیر میں, کبھی غنیمت ہے. بری بات یہ ہے کہ آئے جلدی جائے دیر میں, یہ بہت بری بات ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ آئے دیر میں جائے جلدی. تو مجھے بہرحال خوشحالی جو ہوئی تھی وہ جلدی ہی چلی گئی تھی, اس میں کوئی دیر نہیں لگی تھی. وہی معاملہ میرا ان کے ساتھ ہوا, بلکہ میں نے تو مشیت ایسی کا اشارہ سمجھا تھا اسے, اتنا بڑا مینڈیٹ. میرا ایک خط معمولی تھا, میری کوئی حیثیت نہیں, کوئی پولیٹیکل اہمیت نہیں, کوئی نیوسنس ویلیو نہیں, کوئی میں سٹریٹ پاور میدان میں لا کے اور کہہ دوں گا تمہارا میں یہ تختہ الٹ دوں گا اور تمہاری عید سعید بجا دوں گا. لیاقت بلوچ صاحب تو کہہ سکتے ہیں عید سعید بجا دیں گے, لیکن یہ کہ میں تو نہیں کہہ سکتا, میرے پاس تو ایسی کوئی سٹریٹ پاور نہیں. تو میرے پاس چلے آئے, ابا جی چلے آئے تینوں بیٹوں کو لے کر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور تیسرا بھی ایک ثابت ایم پی ہے. تو کچھ میں نے سمجھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اشارہ ہے, امید ہو گئی تھی. لیکن اب کیونکہ وہ امید جو ہے وہ مایوسی میں اور شکوک و شبہات میں تبدیل ہو رہی ہے, اس لیے مجھے یہ شبہ بھی ہے کہ یہ جو جس شکل میں یہ دودھ کے ساتھ مینگنیاں ڈالی گئی ہیں یہ طے ہے کہ یہ منظور نہ ہو. صرف یہ کہ ہم کریڈٹ بھی حاصل کر لیں, ہمارا جو بھی یہاں پر اس وقت جو ہے صورتحال سیاسی کمزور ہو رہی تھی, تو علماء, سادہ نو مسلمان, شریعت کے نام پر دیکھو جی ہم نے تو بالا دستی کر دیر ہم لے آئے تھے, لہذا وہ جو کچھ ہوا ہے سب مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیا تھا, میں نے یہ بات نہیں کہی تھی. لیکن ایک حد ہوتی ہے, حسن ظن کی بھی ایک حد ہوتی ہے, لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے یہ جو میمنی ڈالی گئی, حالانکہ اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ جے یو آئی کا جو سٹیٹمنٹ آیا بہترین سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے جو شرائط مقرر کی, جو تبصرے کیے بالکل صحیح. اور میں بہت خوش ہوا تھا کل کے اخبار میں میاں طفیل محمد صاحب کی طرف سے ان کی تائید ہوئی. میں نے بھی ایک بیان دیا تھا لیکن یہ کہ وہ شائع بھی کیا اخبارات میں, ویسے ایوان صدر کے نمائندے نے کچھ تردید کی ہے, لیکن یہ کہ وہ تردید بھی ڈھکی چھپی سی ہے, بات معلوم ہوتا ایسی کوئی کہی گئی تھی لیکن مناسب نہیں سمجھا گیا کہ وہ پبلک میں چلی جائے. بہر اس اعتبار سے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ بولا کہ شک کی کا امکان موجود ہے کہ اسی لیے ہو کہ باغبان بھی خوش رہے اور ناخوش نہ ہو صیاد بھی, ہونا تو ہے نہیں لہٰذا امریکہ ناراض نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ بل لا کر کم سے کم یہاں کے مذہبی عناصر کو تو فوری طور پر تو وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیا جائے. اور سب سے بڑھ کر جو شک کرنے کی بنیاد ہے وہ سود کا مضمون. ابا جی نے فرمایا تھا 6 مہینے کا اندر ختم کرو, دونوں بیٹوں نے کہا میں 1 سال. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ 1.5 سال بھی بیت گیا. پچھلا جو معاملہ تھا شریعت کورٹ کے فیصلے کا ذکر نہیں, اسے اپیلیٹ بینچ کے ہاں سپریم کورٹ میں جو اپیل کر کے سد خانے میں ڈالا اس کا کوئی تذکرہ نہیں. خود کمیٹی بنائی راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں, اس کمیٹی نے محنت کی, کوشش کی, اس کی رپورٹ کا کہیں تذکرہ نہیں, کہیں تذکرہ نہیں. حالانکہ وہ واقعی تو محنت کی ہے, اس میں بہت سے پہلوؤں سے سود کا استدعا ہوتا ہے, ورکنگ جو ہے اسکیم انہوں نے پیش کی اس کا ذکر کرتے ہی نہیں. اور سب سے آگے بڑھ کر اب ایک نئے مفتی اعظم آئے ہیں جنہوں نے مار کپ کو جائز قرار دے دیا. یہ ہے نیتوں کا عالم, بازی بازی باری سے بابا ہم بازی. اب شریعت کے ساتھ بھی کھیلنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہو جائے گا, اسحاق دار صاحب نے کہا ہے, غالباً حفیظ پاشا صاحب نے کہا, جس نے بھی کہا. اب یہ لوگ ہیں جو فتوے دیں گے جائز, جبکہ تمام جو ہماری نظریاتی کونسل تھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سود ہے, مارک اپ سود. لیکن اس کے جواب کا فتوا ہے. یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر اندیشہ یہ ہے کہ ہم بالکل, یہ موجودہ قیادت ہماری بالکل ناکام ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے موقع بہت بڑا دیا تھا, بہت بڑا دیا تھا, بہت بڑا دیا تھا. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے, اللہ نے اس ملک میں, اس قوم میں سب سے پہلے موقع دیا ذوالفقار علی بھٹو کو. وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا مزاج وہ تو نہیں تھا کہ وہ کوئی عمر بن عبدالعزیز بن سکتا, لیکن یہ کہ وہ معاوضہ تنگ بن سکتا تھا, موقع تھا اس کے لیے کہ اس ملک سے جاگیرداری اور زمینداری کی یہ لعنتیں بھی ہم کو ختم کر دیں. نہیں, ناکام رہا. پھر موقع ملا ضیاء الحق کو, وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتے تھے, لیکن ناکام, ناکام خائب و خاسر دنیا سے چلے گئے. تیسرا موقع اللہ نے, میں سمجھتا ہوں جس قدر عظیم موقع اللہ نے اسے ملا ہے, کیونکہ بھٹو بھی جب برسر اقتدار آیا ہے تو وہ ایبنارمل حالات میں آیا تھا, ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا. آیا تھا تو آیا تھا وہ سیویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے. یہ آئے الیکشن کے ذریعے سے, معروف طریقے سے آئے. وہی الیکشن جس کے بٹن سے میں نے بارہا کہا پاکستان کی ولادت ہوئی ہے, اسی الیکشن کے بٹن سے ان کی حکومت اور ان کا اقتدار آیا, گورنمنٹ طریقے سے آیا. مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت کا احیاء ہوا, اللہ نے اس کا بڑا مینڈیٹ دیا. اس سب کے باوجود جو مایوسی کی باتیں میں نے کی ہیں, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, یہ مایوسی تو ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں کسی خیر کی توقع نہیں, لیکن خیر برآمد ہوگا. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے سوچ بچار کیا جائے, وہ تو جو پلاننگ ہو سکتی ہے وہ تو واحد وہی ہے, منہج انقلاب نبوی جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے بارہا تذکرہ کیا. ہمیں پلان اسی سے کرنا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھائی نہیں کہ کوئی اور راستہ وہ نکال دے. ٹھیک ہے, نکال دے. اس اعتبار سے انہی ناکامیوں, انہی تقصیرات, انہی مایوسیوں کے اندھیروں میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کی کامیابی کا راستہ نکالے گا. آتما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اب انتظار اصل میں ایسے لوگوں کا ہے کہ جنہیں وہ آیات جو ہیں آخری بھی میں آپ کو سنا دوں, جنہیں اسلام پر انشراح ہو کہ یہی حق ہے, اسی میں ہمارے مسائل کا حل ہے, یہی پوری نوع انسانی کے تمام جلدروں کا علاج ہے, تمام مسائل کا حل ہے. یہ انشراح اسلام پر. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے, بھینچ دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ, وہ اگر اسلام پر کچھ عمل کرتا بھی ہے تو ایسے جیسے کہ کوئی شخص بڑی چڑھائی چڑھ رہا ہو, ہانپ رہا ہو, بڑی محنت کر رہا ہو. اس لیے کہ شرائط صدر ہے ہی نہیں, وہ تو وقت میں کا کوئی تقاضا ہے, کوئی ضرورت ہے, وقت کی ایکسپیڈینسی ہے جس کے تحت اس کام کا نام دیا جا رہا ہے. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ گندگی تھوک دیتا ہے ان لوگوں پر جو حقیقی ایمان سے محروم ہوتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ راستہ ہے تیرے رب کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو بالکل سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, ہم نے اپنی آیات کو خوب واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرنا چاہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے لیے ان کے رب کے پاس میں سلامتی کا گھر ہے, اور وہ ان کا ساتھی ہے, مددگار ہے, کچھ پناہ ہے ان کے عمل کی وجہ سے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اللہ کی ولایت دوستی, ہم اس کے دوست بنے, وہ ہمارا دوست بنے, لیکن اس کے ساتھ وفاداری, وہ ہمیں انشراح صدر دے اسلام پر اور ہمارے سینوں کو منور کر دے ایمان کے ساتھ, پھر ہم تن من دھن کی بازی لگا کر انقلاب برپا کریں کہ جس سے حقیقی اسلام یہاں آ سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.